الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم اور انہوں نے تفرقہ ڈالا وہ الگ الگ ہو گئے وہ جدا جدا ہو گئے ان کے پاس علم کے آ جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی مشرکین مکہ اور کفار مکہ کی حالت بیان فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے تفرقہ ڈالا اختلاف کیا ان کے پاس علم کے آ جانے کے بعد. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کی اس آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کا لقب دیا. یہ نہیں فرمایا کہ نبی کے آ جانے کے بعد یا رسول کے آ جانے کے بعد، بلکہ یہ فرمایا کہ علم کے آ جانے کے بعد ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اختلاف کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر چشمہ علوم ہیں. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین کا اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم میں درجہ اتنا اعلی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی کہہ دیا گیا کہ گویا سر سے پیر تک آپ علم ہی علم ہیں. اور دوسرے حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی حالت بیان فرما رہے ہیں. وما تفرقوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا،
وہ جدا جدا نہیں ہوئے، وہ الگ الگ نہیں ہوئے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر ان کے پاس علم کے آ جانے کے بعد، یعنی ان کے پاس ان کے زمانے کا نبی اللہ کی طرف سے توحید کا علم لے کر آیا، اس کے بعد انہوں نے اس نبی سے اختلاف کیا، دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان نہ ماننے والوں کی مذمت بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے ضدی ہیں اور اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ سید المرسلین کے دنیا میں آنے کے باوجود اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کو علم الہی کے ذریعے اللہ کی طرف بلانے کے باوجود، اور اگر اس سے مراد پچھلی امتیں ہیں تو ہر ہر امت کے ہر ہر نبی کے علم الہی کے ذریعے انہیں اللہ کی طرف بلانے کے باوجود وہ کسی قیمت پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے صرف ہمارے نبی کا اختلاف کیا یا نبی سے اختلاف کیا، ان کے پاس علم آیا، ہمارا علم آیا، اور ہمارے علم کی روشنی میں ان کو بلایا گیا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے ماننے کو قبول نہیں کیا، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں افتراق اور اختلاف انہوں نے علم الہی کے آ جانے کے بعد کیا، اور وجہ اس کی بہت بڑی یہ تھی کہ بغیم بینہم، باہمی زدہ زدی کی وجہ سے۔ کسی بھی قوم میں اگر دو گروہ میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کی وجہ یا تو طلب مال ہوتی ہے یا طلب جا۔ دو گروہ بننے سے پہلے دو فرد ہوتے ہیں، زید بکر۔ زید یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں، بکر یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں، یا یہ کہ زید یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ مال والا ہو جاؤں، بکر یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ مال والا ہو جاؤں۔ تو کسی بھی قوم میں ایک سے زیادہ افراد میں مال کی حوث یا جاہ کی حوث جب پیدا ہوتی ہے تو سمجھو کہ اب اس قوم میں مختلف گروہ اور فرقے بن جائیں گے۔ اس لیے کہ جو شخص طالب جاہ یا طالب مال ہوتا ہے وہ جاہ کی طلب میں یا مال کی طلب میں اپنا گروہ بناتا ہے، اپنی جماعت بناتا ہے، اور یہ انتہائی درجے کی خطرناک بیماری ہے۔ جب جب بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو ہر نبی بذات خود ایک معجزہ ہوتا ہے، تو اس نبی کو دیکھ کر اس کی قوم کا ہر ہر فرد فوراً یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن دو چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، ایک مال کی محبت، ایک جاہ کی محبت۔ ان کے دل دماغ میں شیطان یہ بات بساتا ہے اور یہ بات داخل کرتا ہے کہ اس نبی کو تسلیم کر لینے کے بعد تمہاری سرداری چلی جائے گی، اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا۔ تو جاہ کی محبت میں وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے وہ کسی کی سپیریورٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور شیطان دوسری بات ان کے دل دماغ میں یہ داخل کرتا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کا نبی ہے، اس کو تسلیم کر لینے کے بعد تمہارے سارے تصرفات ان کی اتھارٹی کے تابع ہو جائیں گے، لہذا یہ تمہیں جہاں مال خرچ کرنے کے لیے کہے گا وہاں خرچ کرنا پڑے گا۔ لہذا جو حب مال کی بیماری میں مبتلا ہے وہ بھی رک جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو حق کو قبول کرنے میں آڑ بنتی ہیں۔ مال کی محبت اور جاہ کی محبت. اللہ تعالیٰ دونوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو طلب مال اور طلب جاہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو تحزب پارٹی بندی اور گروہ بندی کو وجود میں لاتی ہے. مال کی محبت بھی اور جاہ, اور جاہ کی محبت گروہ بندی کو زیادہ وجود میں لاتی ہے. اس لیے کہ جو شخص جاہ کا طالب ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے, میرے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے, میرے آگے پیچھے ایک جمع غفیر ہو, میرے عاشقوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہو, میری شہرت سب کی شہرتوں سے بڑھ جائے. تو طلب مال اور طلب جاہ, شہرت کی طلب اور مال کی طلب, شہرت کی محبت اور مال کی محبت, ویلتھ کی محبت, فیم کی محبت, ان دونوں چیزوں کی وجہ سے دو شخص یا دو سے زیادہ شخص بٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک قوم میں ایک سے زیادہ اگر دو شخص ہو گئے, تین ہو گئے, چار ہو گئے, پانچ ہو گئے, جن کو سردار بننے کا شوق ہے, مال میں سب سے اعلیٰ رہنے کا شوق ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی جماعت بنائیں گے. تو سب سے پہلے قوم میں جو تفریقہ آتا ہے وہ مال کی وجہ سے اور جاہ کی وجہ سے. اب یہ تفریقہ پڑ گیا, اس تفرقے کو تقویت پہنچانے کے لیے شیطان ایسی ایسی تصویلات میں مبتلا کرتا ہے کہ پھر وہ دین کو آڑ بنانا شروع کر دیں. اور اس گروہ بندی اور حلقہ بندی میں ایک دوسرے کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں صاحب کے اندر یہ نقص ہے, فلاں کے دین میں یہ نقص ہے, فلاں کے طریقے میں یہ کمزوری ہے, ادھر سے ان پر تنقید, ادھر سے ان پر تنقید. اور یہ تان و تشنی اور ایک دوسرے پر تنقید جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور آہستہ 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 ہمارے سامنے دو گروہ ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ مسلک ہے اور ان کا یہ مسلک ہے, یہ دو مسلک ہو گئی. اب یہ دو مسلک جو ہوئے ہیں وہ دین میں اختلاف کی بنیاد پر نہیں, یہ مسلک بنے ہیں جاہ کی بنیاد پر. ان کو بھی جاہ سے محبت تھی, ان کو بھی جاہ سے محبت تھی, لیکن لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دین کو آڑ بنایا جاتا ہے, اور ایک دوسرے کے دین پر تنقید کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف دین کے نام پر کھینچنا آسان ہو جائے. اب مختلف مذاہب وجود میں آتے ہیں, مختلف مسالک وجود میں آتے ہیں, مختلف مشارب وجود میں آتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیک وقت ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, ان میں سے کچھ آمین بالجہر بھی کرتے تھے, کچھ آمین بالسر بھی کرتے تھے, ان میں سے کچھ رفع یدین بھی کرتے تھے, کچھ رفع یدین نہیں کرتے تھے. ایک ہی وقت میں مختلف چیزیں نظر آتی تھی, لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک امت ایک ہی رہی. وہاں یہ تہذب اور گروہ بندی نظر نہیں آئی کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی پارٹی ہے, یا یہ عبداللہ ابن عمر کی پارٹی ہے, یا یہ عبداللہ ابن عباس کی پارٹی ہے. وہاں تو اگر پارٹیاں بھی بن جاتی اور گروہ بندی بھی ہو جاتی تو آپس میں ایک دوسرے سے وہ عناد نہ رکھتے, دشمنی نہ رکھتے, لیکن اس کے باوجود بھی شرعی حد میں رہ کر بھی یہ پارٹیاں نظر ہی نہیں آتی تھی. اس لیے کہ جاہ نہیں تھی, جاہ کہ میں بڑا ہو جاؤں. اور جب جاہ نہیں ہوتی تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, دونوں ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ بھی بہت بڑے ہیں, بہت اچھی بات ہے, وہاں آپ چلے جائیے, ان سے پوچھ لیجئے, اچھا انہوں نے آپ کو یہ جواب دیا ہے, ان کو پوچھنے کے بعد ہمیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, انہوں نے آپ کو جواب دے دیا. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائی جو یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر جو تہذب اور گروہ بندی ہوتی ہے اس کی اصل بنیاد یا تو حب مال ہے یا حب جا, لیکن عام طور پہ لوگوں کو قابو میں لینے کے لیے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بھائی مجھے مال کی محبت ہے اس لیے تم میرا ان کے مقابلے میں ساتھ دو, یا مجھے بڑا بننا ہے اس لیے تم میری طرف آ جاؤ, بلکہ وہ دین کو آڑ بنائیں گے. اور مختلف مشرب, مختلف مذہب, حلقے, یہ فلاں حلقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں حلقے سے تعلق رکھتا ہے. میرے عزیزو, ہم سب کا حلقہ ایک ہی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم سب کا مسلک ایک ہی ہے، اور وہ مسلک ہے اتباع سنت. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، ایک ہی جماعت ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. سب کچھ ہمارا ایک ہے. یہ گروہ بندی میں اور تہذب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اپنا کام کرتا چلا جائے، اسی میں دین کی فلاح اور بہبودی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اس خاندان سے تعلق ہے، میرا اس گروہ سے تعلق ہے، میرا فلاں، یہ دیکھیں کہ اتباع سنت میں میرا معیار کیا ہے، میرے اندر مسلمانی کتنی ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ اپنی مسلمانی کو دیکھیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی شوشے کو استعمال کر کے شیطان ہم سے افتراق پیدا کراتا ہے. یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سورت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھروچ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ سب شیطان کی طرف سے ہے میرے بھائیوں، شیطان کی طرف سے. کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ عرب ہو، عجم ہو، گجرات سے تعلق رکھتا ہو، یو پی سے تعلق رکھتا ہو، پاکستان سے تعلق رکھتا ہو، انڈیا سے تعلق رکھتا ہو، پنجاب سے تعلق رکھتا ہو، سندھ سے تعلق رکھتا ہو، سرحد سے تعلق رکھتا ہو، ہم سب کے سب انما المؤمنون اخوۃ، ہم سب بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے کہ یہ اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر کے رہنا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سب سے پہلے حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے جماعتیں بنتی تھیں اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی. یہ ایک روگ ہے، ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے، اور اس کے بعد لوگ آڑ لیتے ہیں اپنے اپنے مسلکوں کا، اپنے اپنے حلقوں کا، اپنے اپنی جماعتوں کا. تو اللہ جل جلالہ عام من والو ارشاد فرماتے ہیں کہ ما قبل کی جتنی امتیں گزری ہیں انہوں نے نبی سے اختلاف کیا، نبی سے اختلاف کرنے کے بعد باہم اختلاف کیا، تو ان کے پاس علم الہی کے آ جانے کے بعد، نبی کے وحی لے کر آنے کے بعد انہوں نے جو اختلاف کیا تھا وہ بغیم بینہم، باہمی زدہ زدی کی وجہ سے، آپس میں حب جاہ اور حب مال کی جو جنگ تھی اس کی وجہ سے. ولولا کلمت سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اور ان کی آپس میں زدہ زدی کی وجہ سے بہت سارے گروہ میں یہ بٹ گئے اور تقسیم ہو گئے. آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کر کے الگ ہوئے، اور ان کی تعلیمات سے اختلاف کر کے الگ ہونے کے بعد کتنے گروہ میں تقسیم ہو گئے. تو یہ جو آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے گروہ در گروہ تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر ہماری طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی، اور وہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں انتہائی درجے کا اور کامل اور مکمل عذاب آخرت میں دوں گا، دنیا میں نہیں. دنیا میں تو میں کچھ مہلت دیتا ہوں. اگر یہ وعدہ ہماری طرف سے نہ ہوتا اور یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی تو سب سے پہلے اختلاف پر ہی میں انہیں ختم کر کے رکھ دیتا. اپنے نبی سے جیسے ہی الگ ہوتے اور اختلاف کرتے اور نبی کی مخالفت کرتے میں انہیں ختم کر کے رکھ دیتا. لیکن یہ زندہ اس لیے رہتے ہیں نبی سے اختلاف کے باوجود بھی کہ ہم نے یہ بات پہلے سے طے کر رکھی ہے کہ کامل اور مکمل عذاب کی جگہ تو آخرت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ولولا کلمت سبقت من ربک الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات قرار نہ پا چکتی اور طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے، ان کے درمیان فیصلہ ہی کر دیا جاتا، انہیں تباہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ انہیں حقیقی عذاب جو ہے وہ آخرت میں دیں گے. تو جس طرح ما قبل کی تمام امتوں نے اپنے اپنے نبی سے اختلاف کیا، تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا بھی یہی حال ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں ان تمام امتوں کے بعد کتاب دی گئی یعنی قرآن مجید دیا گیا، لفی شک منہ مریب، وہ بھی اس قرآن مجید کی طرف سے تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ بھی اپنے نبی سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمت نہ ہاریے، فَلِذَلِكَ فَدْعُو، آپ اس کتاب کی طرف ان کو دعوت دیتے رہیے، آپ اس وحی کی طرف بلاتے رہیے، قرآن کی طرف بلاتے رہیے، اس دین کی طرف بلاتے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ استقامت کے ساتھ رہیے جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا ہے. آپ کو اس بات کا حکم کیا گیا ہے کہ کوئی مانے نہ مانے اس کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، اس علم کی طرف بلاتے رہیے، اس دین کی طرف بلاتے رہیے. تو جیسا بھی آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ استقامت کے ساتھ جمے رہیے. اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ عقائد، معاملات، عبادات، معاشرت، اخلاق اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے رہیے، اور لوگوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی استقامت کے ساتھ اس پر جمیے. تمام شعبوں پر آپ کا برابری کے ساتھ عمل ہو، اعتدال ہو، افراط و تفریط میں مبتلا نہ ہو کہ عبادات میں مگن ہے معاملات کا بالکل ٹھکانہ نہیں، معاملات میں بہت زیادہ اہتمام ہو رہا ہے اخلاق بالکل نہیں، اخلاق پر بہت زور ہو رہا ہے معاشرت بالکل ٹھیک نہیں. آپ تمام چیزوں پر فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے کہ دین کے تمام شعبوں کے اوپر آپ جمیے، تو اعتدال کے ساتھ بغیر کسی ایکسٹریم میں جائے اور بغیر کسی افراط و تفریط کے جمیے. فاستقم کما امرت، آپ استقامت کے ساتھ رہیے جیسے آپ کو حکم کیا گیا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل دو آیتیں ہیں کہ جن دو آیتوں میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے 10 اصول بیان فرمائے ہیں اور 10 چیزیں بیان فرمائی ہیں جو فصل کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی گویا ایک آیت کے اندر 10 مضامین بیان کیے گئے، ایک تو ہے آیت الکرسی اور دوسری یہ آیت ہے. فَلِذَلِكَ فَدْعُو، کسی کو اچھا لگے نہ لگے آپ دین کی طرف بلاتے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْت، نمبر دو، جیسا آپ کو حکم کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیے، اور یہ کہ تمام شعبوں کے اوپر برابری کے ساتھ اعتدال کے ساتھ عمل کیجئے، تو ویسے آپ مستقیم رہیے، مستقیم رہیے. اب یہ حکم میرے بھائیوں کتنا مشکل ہے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں سے ہر ہر شعبے پر کامل درجے میں عمل کرنا، اس پر استقامت کے ساتھ رہنا، اور اس طرح عمل کرنا کہ کسی بھی طرف آدمی غلو نہ کر جائے. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کام میں لگتا ہے اور اس کام کو اپنا مقصد بناتا ہے تو اس میں غلو کر جاتا ہے، اور غلو کر کے حد سے کچھ آگے چلا جاتا ہے کسی بھی کام میں، کوئی بھی کام ہو. یہ انسانی فطرت ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اہل کتاب کو حکم فرمایا کہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو. تو دین میں بھی غلو ہو جاتا ہے کبھی کبھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں غلو ہو گیا، اور نبوت کی مسند سے اٹھا کر انہیں الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا گیا. تو یہ بہت ہی مشکل حکم ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم کیا جا رہا ہے کہ جن جن کاموں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ان پر استقامت کے ساتھ رہیے. سورہ ہود میں بھی بعینہ یہی آیت ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تدغو. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے جب کچھ بال سفید ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک قد شبت، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انک قد شبت، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں غم ہو رہا ہے کہ آپ بڑھاپا ظاہر ہو گیا، اور بڑھاپا جو ہے وہ موت کے آثار میں سے ایک اثر ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. حضرت مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہی آیت ہے، واستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم کیا گیا ہے اسی طرح آپ جم کر رہی ہیں. اور چوتھا حکم ولا تتبع، تیسرا حکم ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کافروں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار یا جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اگر مخالفت کریں تو ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے، اور وہ ہم سے جس طرح کا رویہ چاہیں اس طرح کا رویہ ہم اختیار نہ کریں، ورنہ دعوت الی الحق کیسے ہوگا؟ دعوت الی الحق اسی وقت ہوگی جبکہ کڑوی میٹھی دونوں باتیں ہوں، قل الحق و ان کان مرن. اگر دائی یہ رویہ اختیار کر لے کہ مجھے لوگوں کو دعوت دینی ہے اور اس طرح دعوت دینی ہے کہ اسے برا ہی نہ لگے، یہ ممکن نہیں. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں کسی کو بات اچھی بھی لگ سکتی ہے اور کسی کو بات کڑوی بھی لگ سکتی ہے، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. تو یہ کہا گیا کہ ولا تتبعوا اہواءہم، ان کی خواہشات کی آپ اتباع نہ کیجیے. آپ ایسے دائی نہ بنیے جیسا دائی وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایسے دائی بنیے جیسا دائی اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. وقل، اور آپ کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ کہہ دیجئے چوتھی بات کہ میں ایمان لے آیا ان تمام کتابوں پر جو اللہ نے اتاری ہے، میں ایمان لے آیا ان تمام کتابوں پر جو اللہ نے اتاری ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس بات کو کرنے کا میں تمہیں حکم کر رہا ہوں اسی بات پر میں بھی عمل کر رہا ہوں. میں ایسا نبی نہیں ہوں کہ تم کو تو مشقت میں ڈالوں اور خود آرام سے سویا رہوں، میں وہ تمام کام کرتا ہوں جن کاموں کا تمہیں کرنے کے لیے حکم کر رہا ہوں. پانچویں بات وہ امیر تو لے عدل بینکم، اس میں بھی ایک تفسیر کے مطابق وہی بات ہے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل سے کام لوں، برابری کے ساتھ کام لوں. اس کا مطلب یہ کہ جو بات میں تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اسی پر میں بھی عمل کروں. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس پانچویں بات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس جھگڑا لے کر کے آئے تو میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. یہ چھٹی بات، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. آخرت میں ہمیں ہمارے اعمال کام آئیں گے، تمہیں تمہارے اعمال کام آئیں گے. حضرات مفسرین کی دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ ارشاد جو ہے اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم جو چاہے کرو، ہمیں جو چاہے کرنے دو، یہ جہاد کی آیت کے اترنے سے پہلے تھا. کہ جہاد کی آیت جب تک اتری نہیں تھی اس وقت یہ حکم تھا کہ اگر کوئی دین پر عمل نہیں کرتا، اگر کوئی دین کی طرف آتا نہیں ہے تو اسے کہہ دیا جائے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے. جہاد کی آیت اترنے کے بعد اگر غیر اسلامی ملک ہے جیسے ہم لوگ ہیں تو دعوت دے دی جائے، اور دعوت دینے کے بعد بھی اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو ان کے ساتھ اس ملک میں جہاد نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے. شریعت اسلامیہ نے غیروں کے ملک میں رہنے والوں کو یہ تاکید کی ہے آپ بحیثیت وہاں کے شہری کے وہاں کے احکام کی پوری پوری پابندی کریں، اسلام کا تقاضا ہے. غیر اسلامی ملک میں جہاد کا حکم لاگو نہیں ہوتا، بلکہ یہاں رہتے ہوئے جیسے اس ملک میں ہم لوگوں کو امن ہے، ہر قسم کا مسجد بنانے کی اجازت ہے، نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، حجاب پہننے کی اجازت ہے، آپ مرضی میں آئے وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، بازار میں کھڑے ہو جائیں، کیفی میں کھڑے ہو جائیں، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھنے کی اجازت ہے، حکومت کی طرف سے کسی قسم کی پابندی نہیں، اپنے سکول کھولو، اپنے مدرسے کھولو. تو اس ملک کے لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اس ملک کے شہریوں کو ملک کی وفاداری کے ساتھ رہنا چاہیے. تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم جہاد کی آیت کے اترنے سے پہلے تھا کہ تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام کرتے ہیں، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا. لیکن جب جہاد کی آیت اتری، مدینہ منورہ اسلامی حکومت تھی اور پھر مسلمانوں کے درمیان جنگیں شروع ہوئی، تو اس وقت لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا حکم نہیں تھا. بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت آج بھی اسی طرح ہے جیسے قرآن میں ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کافروں کے ساتھ مذاکرے کے لیے بیٹھنے کا موقع مل جائے غیر مسلموں کے ساتھ، اور بحث و مباحثہ ہو، ڈیبیٹ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، اور دلائل اور پروفس اور ایویڈنس کے واضح ہونے کے بعد اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے، تو ان کو کہا جائے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اب ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر کے اور مناظرہ کر کے ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے نہ آنا، بات واضح ہو چکی ہے، تمہارے سامنے سارے دلائل رکھ دیے گئے ہیں، تم سمجھ بھی چکے ہیں، اب مزید ہمارے پاس اس قسم کے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن جمع کرے گا. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہیں اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے. آگے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحدۃ عند ربہم. کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارا مذہب تمہارے مذہب سے زیادہ بہتر ہے. بھئی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تھے دنیا میں، آپ بعد میں آئے، لہذا وہ مذہب اس دین سے بہتر، جو پہلے آئے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. اور اسی طرح مشرکی، اسی طرح یہودی اور نصرانیوں نے بھی کہا کہ ہمارا مذہب تمہارے مذہب سے اعلیٰ، اس لیے کہ ہمارے نبی تم سے پہلے، تمہارے نبی سے پہلے آئے دنیا میں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ بحث کر رہے ہیں، حجت بازی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس دین کو قبول کر لیا گیا ہے. دیکھو جب کوئی نئی بات سامنے آتی ہے اور قوم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا، تو اس میں کچھ پاسبلٹی رہتی ہے کہ شاید یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کچھ غور کرنے کی بات رہتی ہے. لیکن قوم کے سامنے ایک بات آئے اور قوم کے جتنے سمجھدار اور ہوشیار قسم کے لوگ ہوں وہ سب اس بات کو قبول کر لیں، اور ہوشیار اور سمجھدار اور دانشور قسم کے لوگ اسے قبول کر لیں، اس کے بعد دو چار گرے پڑے لوگ یہ کہیں کہ ہم تو اس بات کو نہیں مانتے اس لیے کہ ہمارے نبی پہلے آئے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کہا جائے گا کہ تمہاری اب بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ تمہارے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ابو بکر، عثمان جیسے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے وہ فاضل صحابہ جنہیں زمانے جاہلیت میں بھی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے. اس بات کو قبول کرنے کے بعد اب جو شخص بھی اس میں کسی قسم کی دلیل پیش کرے گا یا حجت بازی کرے گا، اللہ تعالی کے نزدیک اس کی حجت باطل ہے. والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے دین میں، بعد اس کے کہ اللہ کا دین قبول کر لیا گیا ہے اور مان لیا گیا ہے، تو حجتہم داحدۃ عند ربہم، تو اس قسم کے لوگوں کا جھگڑا اور اس قسم کے لوگوں کی حجت بازی ان کے پروردگار کے یہاں باطل ہے. وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غصہ ہوگا. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. اور اس سخت عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ کے دین کو مانو، اور اللہ کے دین کو ماننے کے لیے اللہ کے قرآن کو مانو. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور انصاف کو بھی اتارا، یعنی اللہ تعالی نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور اس کتاب میں ایک خاص حکم ہے عدل و انصاف کا، تو کتاب پر، پوری کتاب پر عمل کرو اور خاص طور پہ اس میں عدل و انصاف کا جو حکم ہے، جسٹس کا، اس پر بھی عمل کرو. اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور انصاف کو بھی اتارا، اور اسی کتاب میں یہ بات بھی بتلائی کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن حساب ہوگا اور وہ بھی انصاف کے ساتھ ہوگا. اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کب ہوگی اس کا علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے. کسی کو یہ پتا نہ ہو کہ کب قیامت آنے والی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت آنے والی نہیں ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور شاید کہ قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنے والی ہے اور قریب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے وہ تو اس کی جلدی مچاتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کو لاؤ، کہاں ہے وہ قیامت جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا رہتا ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کو قیامت کی حقیقت کا علم نہیں ہے. اور وہ مؤمنین جن کو قیامت کی حقیقت کا علم ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے، ان حقائق سے وہ لوگ واقف ہیں. تو یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کی جلدی مچاتے ہیں وہ لوگ جو اس پر یقین نہیں رکھتے. والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو مؤمن ہیں وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں، انہا الحق، کہ قیامت جو ہے وہ حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، خبردار بے شک جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت میں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں اشکال یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ مؤمنین قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، مؤمنین قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مؤمن کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور سوال جواب میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کامیابی کے بعد جب اس کے لیے قبر کو وسعت عطا کر دی جائے گی، کھڑکیاں کھول دی جائے گی جنت کی، تو وہ قبر میں لیٹے لیٹے کہے گا کہ اے اللہ قیامت کو جلدی قائم کر دے، قیامت کو جلدی قائم کر دے، قیامت کو جلدی قائم کر دے. اور اس آیت میں یہ ہے کہ مؤمنین تو قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ مؤمن جب تک دنیا میں ہوتا ہے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا نہیں ہوتا کہ انجام کیا ہونے والا ہے. جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور جب وہ پاس ہو جاتا ہے اور اب اسے پتا ہوتا ہے کہ نام اعمال مجھے تو دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے اور میں سیدھا جنت میں جانے والا ہوں، تو وہ لیٹے لیٹے کہتا ہے کہ اللہ قیامت کو جلدی قائم کر دے تاکہ میں جلدی جنت میں چلا جاؤں. تو دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتا ہے، قبر میں جانے کے بعد وہ خوش ہوتا ہے کہ قیامت کب آ جائے. آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، کہ اللہ لطیف بعبادی، اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے. یہ جب قیامت کے سلسلے میں بحث ہوتی تھی اور ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ قیامت تو یقیناً آنے والی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اول تو یہ کہ ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض و تقدیر ہم مان لیں کہ قیامت آنے والی ہی ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں اس کلمے کو نہ پڑھنے کے باوجود دنیا میں اتنا کچھ دے رکھا ہے، تو وہاں بھی ہمیں بہت کچھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ لطیف بعبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اور اس دنیا میں اس مہربانی کا معاملہ سب کے ساتھ ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنوں کے ساتھ بھی مہربان ہے، پرایوں کے ساتھ بھی مہربان ہے، لیکن آخرت میں مالک یوم الدین، فیصلے کے دن جب وہ فیصلہ کرے گا، تو اس کے بعد فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھے کا اچھا بدلہ ملے گا، برائی کا برا بدلہ ملے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں اچھی حالت میں رکھتا ہے تو اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آخرت میں بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. کسی بھی کافر کو، کسی بھی منافق کو، کسی بھی مشرک کو، کسی بھی گنہگار کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے دنیا میں مجھے اچھی حالت میں رکھا ہے تو آخرت میں بھی اچھی حالت ہی میں رکھے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا دنیا میں لطف و مہربانی کا معاملہ بہت عام ہے، سب کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ لفظ لطیف جو ہے عربی زبان میں اس کے کئی معانی ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بمعنی حفی ہے یعنی مہربان، اور مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ بمعنی محسن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا احسان کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. اور مہربانی بھی ایسی کہ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں، ان کی مرضی ہے. اور انہوں نے اپنی مرضی یہ بنا لی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو سب ہی کو ان کا پیٹ بھرنے کے لیے روزی دوں گا، جانور ہو، انسان ہو، جو بھی ہو، چرند ہو، پرند ہو، جتنے حیوانات ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے اینیملز ہیں، ان سب کو ان کے مناسب غذا ضرور دوں گا. تو روزی تو سب کو دیتا ہے، بحری جانوروں کو، بری جانوروں کو. اور اس کے بعد دوسری جو نعمتیں ہیں وہ بھی روزی ہے، علم ایک روزی ہے، عزت ایک روزی ہے، مال روزی ہے، اس میں جسے چاہوں گا جتنا چاہوں گا دوں گا. تو کھانے پینے کے اعتبار سے سب کو دوں گا، اور باقی کسی کو علم دوں گا کسی کو نہیں دوں گا، کسی کو مال دوں گا کسی کو نہیں دوں گا، کسی کو صحت دوں گا کسی کو نہیں دوں گا. تو اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالی مہربان ہے اپنے بندوں پر، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے. جعفر ابن محمد رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا عجیب لطف و عنایت کا معاملہ ہے بندوں کے ساتھ. سب سے پہلا لطف یہ ہے اور سب سے پہلی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرمایا ہے. کروڑوں مخلوق اللہ تعالی کی، انسان ہی کتنے ہیں، پھر جانور کتنے ہیں، پھر چھوٹے بڑے کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، پھر سمندر کی مچھلیاں کتنی، سمندر کی مچھلیاں کتنی. ایک دفعہ ہمارا سمندر کے اندر اتر کر اندر کے حالات کو سب مرین میں بیٹھ کر دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ایک مستقل دنیا، اور وہ بھی ہم نے صرف چند میٹر گھوم کر کے دیکھا. تو چند میٹر میں وہ سب مرین گھومتی رہی اور اندر ہم دیکھتے رہے تو ہم نے ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں دیکھ ڈالی، اور ایک ایک قسم کی مچھلیاں ہزاروں کی تعداد میں ایک جماعت میں جا رہی ہے. اور وہ سب مرین چلتے چلتے ایسی جگہ پر لے گئی جہاں بائیں طرف ہم نے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا فارسٹ ہے، درختوں کا جنگل. پھر وہ سب مرین آگے چل کر کے کھڑی رہی تو دائیں طرف ہم نے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی ریگستان میں کھڑے ہیں، بالکل ریت اور اخیر تک. پھر وہ سب مرین آگے جا کر ایک جگہ پر ٹھہری تو ہمیں یوں نظر آیا جیسا کہ ہم کسی ریگستان میں ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پہاڑوں کا سلسلہ ہے. تو یہ زمین پر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو ہے ہی. اور علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان کر کے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایسے ایسے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ تو وہ جانور ہیں جن کو ماہرین دریافت کر چکے ہیں، ایسے جانور جن کو ماہرین نے آج تک دریافت ہی نہیں کیا ہے. سمندر میں کیسے کیسے رہتے ہیں، پتھروں میں، اور بعض ایسے ہوں گے جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. بہت سے آلات کے ذریعے چھوٹے چھوٹے جو ہے جانوروں کو، کیڑوں کو دیکھا جاتا ہے، بالکل معمولی معمولی. اب جو ہے ایسی چیزیں جو اس کی گرفت میں بھی نہیں آتی، ہواؤں میں کتنے رہتے ہوں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے. ایک تو یہ لطف و عنایت. دوسرا لطف و عنایت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و عام نوالہ نے ہمیں ہماری پوری زندگی کی روزی بیک وقت نہیں دے دی، اس لیے کہ اس میں ہمیں کلفت ہوتی، حفاظت کی بھی کلفت ہوتی، اور اسے سڑنے سے بچانے کی بھی کلفت ہوتی. ہماری پوری زندگی کا آٹا اگر ہمیں مل جاتا اور پوری زندگی کے چاول مل جاتے، پوری زندگی کا گوشت مل جاتا تو پتہ نہیں ہم کہاں رکھتے. تو اللہ جل جلالہ و عام نوالہ اس کا پورا نظم خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کی اتنی روزی ہے، اب بر وقت اللہ پہنچاتے رہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، ہر جاندار کی ٹیمپوریری رہنے کی جگہ اور پرمیننٹ رہنے کی جگہ دونوں کو میں جانتا ہوں، تو تمہیں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، تم جہاں کہیں جاؤ گے تمہاری روزی پہلے سے وہاں پہنچی ہوئی ہوگی. اب ہم سارا سامان وغیرہ چھوڑ کر کے یہاں سے لندن چلے جاتے ہیں کسی دوست کے یہاں، وہاں جاتے ہیں تو ہمارے لیے کھانا وہاں تیار ہوتا ہے، کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں 1.5 pound دے کر کے کھانا خرید لیتے ہیں وہ ہمارے لیے تیار ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں. تو اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، جسے چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں، کھانے پینے کی روزی تو سب کو دیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی دوسری روزیاں، علم کی روزی، دولت کی روزی، صحت کی روزی، زندگی کی روزی مزید، وہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. وہو القوی العزیز، اور وہ طاقتور زبردست ہے. من کان یرید حرث الاخرت نزد لہ فی حرثہ، اب اختیار ہمیں ہے، ہمیں دنیا تو جتنی مقدر میں ہے مل کر رہے گی، آخرت جو ہے وہ بقدر مشقت ملے گی، تو اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم دنیا کی کھیتی کو چاہتے ہیں یا آخرت کی کھیتی کو. من کان یرید حرث الاخرہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو خوب بڑھائیں گے. ایک نیکی کرے گا تو 10 کے برابر ثواب دیں گے. اور یہ آخرت کی کھیتی جو ہے یہ اعمال صالحہ ہیں، اور اس کا فروٹ جو ہے اور پھل جو ہے اور پیداوار جو ہے وہ آخرت کا ثواب. ایک نیکی کرے گا 10 تو کم سے کم ملے گی. اور آگے حدیث شریف میں آیا کہ کبھی کبھی اخلاص کی وجہ سے، سرکمسٹانسز کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے ایک نیکی کا ثواب 700 کے برابر ہو جاتا ہے. اور آگے حدیث میں فرمایا کہ الا اضعاف کثیرت، 700 سے بھی بہت گنا اللہ جل جلالہ عام منوالہ عطا فرماتے ہیں، بہت گنا عطا فرماتے ہیں. تو جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا وہ جتنی کھیتی لگائے گا اس سے زیادہ ہم اسے لیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا، نوتی ہی منہا، تو دنیا میں سے ہم جتنا چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے دیں گے، اس کی مرضی کے مطابق اس کو نہیں ملے گا. وما له فی الآخرت من نصیب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. لوگ رزق کی تنگی کے شکار ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا آسان نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. آپ حضرات بھی اس سبق کو سیکھ لیں. بہت سے لوگ اگر کہتے ہیں کہ نوکری تلاش کر رہا ہوں، نوکری نہیں مل رہی ہے، روزی کی تنگی میں مبتلا ہوں، تو ان سے کہیے کہ دو کام کرو. اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو چیک کر کے ہر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا اس کو یہ بتلائیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار، جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا رہتا ہے، جعل اللہ من کل ذیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اور حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اگر تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر مسلادھار بارش برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، وہ تمہاری مدد کرے گا مال اور اولاد کے ذریعے، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، وہ تمہارے لیے باغات کو پیدا کرے گا، وہ تمہارے لیے نہروں کو پیدا کرے گا. تو دو کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہ ہو جائے تو استغفار کرنا ہے، یہ اصل نسخہ ہے. لیکن ہم لوگوں کو وظیفے کے بغیر تسلی نہیں ہوتی، تو بزرگوں سے سیکھا ہوا ایک وظیفہ بھی بتلا دوں، تو یہ تین کام بتلاؤ تو انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. ایک تو تقوی، گناہوں سے بچنا، گناہ ہو جائے تو بہت زیادہ استغفار، اور استغفار شروع ہی سے پڑھنا شروع کر دے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہی یہ رحمت بند ہو گئی ہے. اور تیسری جو وظیفہ ہے وہ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی نور اللہ مرکدہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، حضرت نے یہ فرمایا ہے
کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص رزق کی تنگی کی وجہ سے آتا تھا تو حضرت اسے یہ آیت بتلاتے تھے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ طاقتور ہے زبردست ہے. حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ صبح کو 70 times اسے پڑھ لیا جائے، 70 times اس کو اگر پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے. یہ وظیفہ ہے. اور ایک چوتھی بات، اسے بھی وظیفہ بنا لو، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا. یہ چار چیزیں اگر کوئی پکڑ لے گا تو انشاءاللہ رزق کی تنگی میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں رزق کی تنگی سے بھی بچائے، اور رزق کی تنگی لانے والے جو اسباب ہیں ان سے بھی ہمیں بچائے. اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی با عزت رزق میں وسعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی کھیتی کا طالب بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کی کھیتی کا طالب بننے سے بچائے. اور آخر میں جو فرمایا گیا کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالی اس کا مصداق بننے سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.